السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 6 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ریڈیو پاکستان کے ایف ایم 93 نیٹ ورک کے لیے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
پاکستانی فوج کے سربراہ روس کے 3 روزہ دورے پر ماسکو روانہ. میں ہوں اسلام آباد سے ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اس کے علاوہ یہ رپورٹ.
لاہور کے رہائشی علاقوں میں 7,500 سے زائد غیر قانونی فیکٹریوں کے قیام کا انکشاف. مزدور تنظیموں کی جانب سے ورکرز کی حفاظت کو یقینی بنانے کے مطالبات. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، شام بھر میں بم دھماکوں میں 27 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مباحثوں کا آج سے آغاز ہو رہا ہے، جس میں دونوں صدارتی امیدوار مد مقابل ہوں گے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی بدھ کے روز ماسکو کے سرکاری دورے پر روانہ ہوئے، جہاں وہ اپنے ہم منصب اور سیاسی قیادت سے دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون میں اضافے پر بات چیت کریں گے. جبکہ روس کے وزیر خارجہ پاکستانی رہنماؤں سے اعلی سطحی مذاکرات کے لیے آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتاتے ہیں ناصر محمود.
عسکری حکام نے کہا ہے کہ ماسکو کے 3 روزہ سرکاری دورے میں جنرل اشفاق پرویز کیانی اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ دونوں ملکوں کے افواج کے درمیان روابط کو وسعت دینے پر مذاکرات کریں گے. مزید برآں، پاکستانی فوج کے سربراہ کی روسی سیاسی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں طے ہیں. ان کے دورہ روس کا اعلان کئی ماہ پہلے کیا گیا تھا، مگر سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن کی طرف سے رواں ہفتے اسلام آباد کا اپنا دورہ منسوخ کرنے کے بعد جنرل کیانی کی ماسکو میں ملاقاتیں خصوصی اہمیت اختیار کر گئی ہیں. پاکستانی وزارت دفاع کے ذرائع نے آرمی چیف کے دورے کو روس کے ساتھ دفاعی روابط کے فروغ کے سلسلے میں ایک بڑی پیش رفت قرار دیا ہے. مبصرین نے روسی صدر کی طرف سے عین وقت پر پاکستان کا اپنا دورہ منسوخ کیے جانے کو دو طرفہ تعلقات کو بہتر کرنے کی کوششوں کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا. بعض اطلاعات کے مطابق روس اقتصادی اور توانائی کے شعبوں، خاص طور پر ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کی تعمیر میں مرکزی کردار ادا کرنے کا خواہش مند ہے، اور اس سلسلے میں گزشتہ ماہ اسلام آباد میں ہونے والے پاک روس مذاکرات میں اختلافات صدر پوتن کے دورے کی منسوخی کی وجہ بنے. لیکن دفتر خارجہ کے ترجمان معظم احمد خان نے سرکاری ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ روس اور پاکستان کے تعلقات اب اس نہج پر پہنچ گئے ہیں جہاں اس طرح کے معمولی نوعیت کے اختلاف مجموعی رابطوں کو متاثر نہیں کر سکتے.
یہ ریلیشن شپ جو ہے نا، اٹ از بیونڈ دوز سمال لٹل سورٹ آف یو نو ہیکپس کہ جی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مطلب یہ تو ایک نارمل ریلیشن شپ میں، کسی بھی نارمل ریلیشن شپ میں یو نو آپ کے جب اس طرح کے کانٹریکٹس وغیرہ ہوتے ہیں، جب اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں، تو اس میں دونوں سائڈس جو ہیں ظاہر ہے ان کو اپنے یو نو جو رولز اینڈ ریگولیشن کا لک آفٹر کرنا پڑتا ہے. ہمیں جب دونوں ملک آپس میں کوئی اگریمنٹ کرنے جاتے ہیں تو ہمارے اپنی کوڈل فارمیلٹیز ہیں، ان کی اپنی کوڈل فارمیلٹیز ہیں، وہ پورے ہوتی ہیں. بعض دفعہ اگر کوئی یو نو کوئی اگر آ بھی جائے ریٹرن، تو یو نو یہ ریلیشن شپ اب ایسا ہے کہ جس میں یو نو یو ہیو کمیونیکیشن اویلیبل ایٹ آل لیول.
ادھر روسی وزیر خارجہ سرگئے لاروف بھی جمعرات سے اسلام آباد میں اپنی پاکستانی ہم منصب ہنا ربانی کھر کے ساتھ باضابطہ مذاکرات کریں گے، جبکہ صدر اور وزیر اعظم سے بھی ان کی ملاقاتیں طے ہیں. ناصر محمود، اردو وی او اے، اسلام آباد.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیس کے ایک تھانے اور چوکی پر عسکریت پسندوں کے حملے میں 4 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں. پولیس حکام کے مطابق پشاور کے مضافاتی علاقے میں بدھ کو طلوع آفتاب سے قبل جدید خودکار ہتھیاروں سے لیس شدت پسندوں نے تھانے اور علاقے میں چوکیوں کو نشانہ بنایا. زخمی ہونے والے اہلکاروں میں ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر بھی شامل ہے. جوابی کارروائی میں حکام کے بقول 4 عسکریت پسند بھی مارے گئے ہیں. ایک تازہ ترین سرکاری جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ پاکستان کے دوسرے سب سے بڑے شہر لاہور میں 7,000 سے زیادہ ایسی غیر قانونی چھوٹی فیکٹریاں اور کارخانے موجود ہیں جو حفاظتی انتظامات کی عدم دستیابی یا ان کے غیر معیاری اور ناقص ہونے کے باعث آتش زدگی سمیت حادثات کا سبب بن سکتے ہیں. کراچی کی ایک گارمنٹس فیکٹری میں آتش زدگی سے 250 سے زیادہ کارکنوں کی ہلاکت کے بعد انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے پاکستانی حکومت کے اشتراک سے حال ہی میں کارکنوں کے تحفظ کا ایک نیا پروگرام متعارف کروایا ہے۔ اس پروگرام کی کامیابی کے امکانات پر اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
کراچی اور لاہور کی دو فیکٹریوں میں 11 ستمبر کو ایک ہی دن میں ہونے والی بدترین آتش زدگی میں لگ بھگ 300 افراد کی ہلاکت کے بعد ملک میں مزدوروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پرزور مطالبات سامنے آئے۔ بظاہر انہی مطالبات کے بعد پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور کی ضلع انتظامیہ نے غیر قانونی فیکٹریوں کا پتہ لگانے کے لیے ایک سروے مکمل کیا ہے، جس کے تحت شہر کے مختلف رہائشی علاقوں میں 7,500 سے زائد ایسی گھریلو صنعتیں قائم ہیں جہاں کوئی بھی حادثہ جانی نقصان کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ ان میں سے 63 صنعتی یونٹ ایسے ہیں جہاں آتش زدگی کا شدید خطرہ ہے۔ صنعت سے متعلق لاہور کے ضلع افسر محمد اظہر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گھروں میں قائم ان غیر قانونی فیکٹریوں میں لگ بھگ 50,000 مزدور کام کرتے ہیں اور اب ان فیکٹریوں کو صنعتی علاقوں میں منتقل کیا جائے گا۔
جیسے کسی میں ہے کہ جی بلڈنگ سٹرکچر ٹھیک نہیں ہے، کسی میں فلیمیبل میٹیریل ہے، کسی میں ریسکیو ایکسس نہیں ہے۔ ہم نے پبلک سیفٹی تو انشور کرنی ہے نا، وہ کوئی ڈسکریج ہو یا کوئی انکریج ہو، پہلے نمبر پر پبلک سیفٹی ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے لیے کوئی پلاننگ کی جا سکتی ہے کہ جی آپ دوسرے علاقوں میں ان کے لیے جگہ بنا دیں اور وہاں پر یہ کام کریں۔ کاٹیج انڈسٹری میں بھی اسپیسیفک یہ ہے کہ گھروں کی وہ سیفٹی جو ہے وہ پہلے نمبر پر دیکھا جائے، یہ تو نہیں کہ وہاں پر وہ بارود بنانے کے کارخانے شروع کر لیں۔
پاکستان میں مزدوروں کی ایک نمائندہ تنظیم ورکرز فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری ظہور اوان کا کہنا ہے کہ فیکٹریاں بناتے وقت مزدوروں کی حفاظت کے لیے مجوزہ اقدامات سے چشم پوشی کی جاتی ہے، جو حادثات کی ایک بڑی وجہ بنتے ہیں۔
ایسے کاموں پر جو کہ سیفٹی کے اسٹینڈرڈ سے متعلق ہونے چاہیے، وہ ان سے پردہ پوشی کرتا ہے۔ وہ پھر جب یہ چیزیں فورگو ہوتی ہیں، یعنی ان پہ سلسلہ نہیں ہوتا، نہ ایمرجنسی ایگزٹ ہو، نہ کوئی اس طرح سٹیئرز ہوں کہ وہ اتر سکیں، تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ان حادثات کا موجب جو ہیں وہ بن رہی ہیں۔
عالمی ادارہ محنت یا ILO نے بھی پاکستانی حکومت، صنعتکاروں اور مزدوروں کی نمائندہ تنظیموں کے ہمراہ حال ہی میں ملک میں فیکٹری ورکرز کی حفاظت کو یقینی بنانے کے ایک منصوبے کو حتمی شکل دی ہے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ مزدوروں کی نمائندہ تنظیموں کی طرف سے مطالبات بھی کیے جا رہے ہیں کہ کراچی کے علاقے بلدیا ٹاؤن میں گارمنٹس کی ایک فیکٹری میں آتش زدگی سے 250 سے زائد مزدوروں کی ہلاکت کے اسباب جاننے کے لیے کی جانے والی تحقیقات کو جلد مکمل کیا جائے تاکہ اس کی روشنی میں مزید مؤثر اقدامات کیے جا سکیں۔ محمد اشتیاق، اردو VOA، اسلام آباد۔
امریکہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان اور افغانستان کو ان کے سرحدی تنازعات کے حل میں مدد فراہم کر رہا ہے، جبکہ پاک امریکہ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان وکٹوریا نولینڈ نے یہ بات واشنگٹن میں ایک نیوز بریفنگ کے دوران کہی۔ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر پاکستانی صدر زرداری سے گزشتہ ہفتے ملاقات کی تھی۔ اس سے قبل وہ واشنگٹن میں اپنی پاکستانی ہم منصب سے بھی بات چیت کر چکی تھیں۔ افغان فورسز کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کی جانب سے ملک کی شمال مشرقی سرحد کے پار گولہ باری کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس صورتحال کے خطے کے مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس بارے میں شیرون بین کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
افغانستان کے وزیر دفاع جنرل بسم اللہ محمدی کا کہنا ہے کہ جب افغان علاقے پر مبینہ پاکستانی گولہ باری کو بند کرانے میں سفارتکاری ناکام ہو جائے گی تو ان کی فوج جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ جنرل محمدی کہتے ہیں افغان فورسز اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ جنرل محمدی نے یہ بات سرحدی ضلع گوشتہ میں قبائلی سرداروں سے بات کرتے ہوئے کہی۔ مقامی عہدیداروں کے مطابق پاکستان کی سرحدی فوج نے ڈیورن لائن نامی متنازع سرحد کے پار رہنے والے افغان باشندوں سے کہا تھا کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر چلے جائیں۔ جنرل محمدی کے بیانات کو وزیر داخلہ مجتبہ پٹانگ نے بھی دہرایا، جبکہ صوبے ننگرہار کے گورنر گلاغا شیرازی نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہا، ہم نے خود ہی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر کوئی ہم پر فائرنگ کرے گا تو ہم فائرنگ ہی سے اس کا جواب دیں گے۔ پاکستان نے افغان علاقے میں گولہ باری کرنے کی تردید کی ہے، تاہم اسلام آباد کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج نے اپنی ہی سرحد کے اندر عسکریت پسندوں کے خلاف متعدد کارروائیاں شروع کی ہیں، جس کی وجہ سے عسکریت پسند افغانستان بھاگ جاتے ہیں۔ سن 1893 میں ہندوستان پر قابض اس وقت کے برطانوی حکمرانوں نے ڈیورن لائن نامی سرحد قائم کی تھی جو کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان بہت سے متنازع مسائل میں سے ایک ہے۔ افغان فوج کے ماہر اور سابق نائب وزیر داخلہ جنرل عبدالحادی خالد کا کہنا تھا کہ جب تک افغانستان میں بین الاقوامی فوج موجود ہے اس وقت تک یہ سرحدی تنازع لڑائی میں تبدیل نہیں ہوگا۔ جنرل خالد کہتے ہیں، اگر افغان فوج خاص کر سرحدی فورسز نے حملوں کا جواب دیا تو میرے خیال میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں ملکوں میں جنگ چھڑ گئی ہے، لیکن کم از کم یہ پاکستانی مداخلت کا جواب ضرور ہے۔ جنرل خالد کا کہنا تھا کہ جب ایک بار اتحادی افواج چلی جائیں گی تو اسلام آباد ہو سکتا ہے کہ افغان باغیوں کی حمایت جاری رکھے، لیکن اپنی حکمت عملی میں وہ ضرور تبدیلی لائے گا۔ اس بارے میں پاکستانی تجزیہ کار اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمود شاہ کا کہنا ہے کہ افغانستان حملہ کرنے والے اور پاکستانی فوجیوں اور عام شہریوں کی جان سے کھیلنے والوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ بریگیڈیئر شاہ کہتے ہیں، یہ صرف پروپیگنڈا ہے۔ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان نے سرحد پار سے گولہ باری کیے جانے کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ حملوں سے درجنوں افغان ہلاک ہو چکے ہیں جن میں زیادہ تر عام شہری ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کے سب سے بڑے شہر حلب میں حکومت کے زیر انتظام ایک حصے میں بدھ کو 3 بم دھماکوں میں کم از کم 27 لوگ ہلاک اور 70 سے زائد زخمی ہو گئے۔ دھماکے شہر کے ایک مرکزی چوک میں ہوئے جس کے قریب ہی فوجی افسران کے لیے کلب بھی موجود ہے۔ حلب میں سرکاری فورسز اور صدر بشار الاسد کے مخالف باغیوں کے درمیان حالیہ دنوں میں لڑائی میں شدت آئی ہے۔ لندن میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں گروپ نے مرنے والوں کی تعداد 40 سے زائد بتائی ہے۔ حکومت نواز ایک ٹیلی ویژن نے دھماکوں کے بعد کے مناظر بھی نشر کیے جن میں متعدد تباہ شدہ عمارتوں اور سڑکوں پر ملبے کے ڈھیر دکھائی دیے۔ سرکاری میڈیا نے دہشت گردوں پر ان حملوں کی ذمہ داری عائد کی ہے۔ اسی اثنا میں شام کے لیے اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے مشترکہ ایلچی لختار براہیمی ملک میں 18 ماہ سے جاری لڑائی کے خاتمے کی کوششوں کی بحالی کے سلسلے میں آئندہ ہفتے ایک بار پھر خطے کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے نائب سیکرٹری جنرل جان ایلیسن نے منگل کو ایک بیان میں کہا تھا کہ خصوصی ایلچی قاہرہ میں قیام کریں گے۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ عالمی تنظیم اسد حکومت کی جانب سے تشدد میں کمی کی خواہاں ہے، جس کے بعد مخالفین کو بھی ایسی کوششیں کرنی چاہئیں۔ جاپانی کوسٹ گارڈز نے کہا ہے کہ چینی حکومت کے 3 جہاز مشرقی چینی سمندر میں شدید تنازع کا شکار جزائر کے قریب پانیوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ بدھ کے روز ایک بیان میں کوسٹ گارڈز نے کہا کہ چینی بحری جہازوں نے جاپانی گشتی جہازوں کی وارننگ کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹوکیو کے کنٹرول والے جزائر کے قریب بادبانی کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جاپانی جہاز مطالبہ کر رہے ہیں کہ چینی بحری جہاز یہ علاقہ چھوڑ دیں، لیکن انہیں ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما اور ان کے ریپبلکن مد مقابل مٹ رومنی سن 2012 کے صدارتی انتخابی مہم کے 3 مباحثوں کے آغاز پر آج بدھ کے روز ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ مباحثے ملک بھر میں ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ امریکہ میں صدارتی انتخاب کی ایک روایت صدارتی مباحثے ہیں جو دونوں صدارتی امیدواروں کے درمیان ہوتے ہیں، اور ان مباحثوں میں وہ اپنے ایجنڈے اور پالیسیوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ صدارتی انتخاب میں ان ڈیبیٹس کی کیا اہمیت ہے اور ان کے کیا ممکنہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ بہجت جیلانی سے گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر مقتدر خان۔
دیکھیے، یہ سلسلہ تقریباً 1858 سے شروع آ رہا ہے، جب ابراہم لنکن نے ڈیبیٹ کیا تھا اپنے اپوننٹ سے پہلی بار۔ تو اس زمانے سے مسلسل ہر الیکشن سے پہلے پریسیڈنٹس کے بیچ میں مباحثہ ہوتا ہے، جس سے موقع ملتا ہے عوام کو دیکھنے کے لیے کہ دونوں پریسیڈنٹس میں کیا فرق ہے، خاص طور پر پالیسی کے اوپر، یا ان کا کیا ویژن ہے، یعنی ان کا کیا تصور ہے کہ امریکہ کے کس ڈائریکشن میں امریکہ جائے گا۔ اور جب سے ٹیلی ویژن ایجاد ہوا ہے تو یہ اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ پہلے ریڈیو پہ ہوتا تھا، تو یہ اس ڈیبیٹس میں پریسیڈنٹ کیسا لگتا ہے، اس کی باڈی لینگویج اور اس کی عمر وغیرہ۔ بعض وقت ڈیبیٹس کا اتنا اثر نہیں ہوتا ہے الیکشنز پر، لیکن بعض وقت پریسیڈنشیل کینڈیڈیٹس جو پولنگ میں پیچھے ہوتے ہیں وہ ڈیبیٹس کے پرفارمنس کے بیسس پہ آگے بڑھ جاتے ہیں. مثلا رونالڈ ریگن کی ایک لائن جو انہوں نے دوسرے ڈیبیٹ میں یوز کیے تھی کہ عوام کو یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم کیا آج چار سال سے پہلے جیسے تھے اس سے بہتر ہیں یا نہیں ہیں, آر وی بیٹر ٹوڈے دین وی ویئر فور ایئرز اگو. اور یہ سوال انہوں نے جو پوچھا تو وہ عوام کو بہت اچھا لگا اور اس سے وہ جو پولنگ میں پیچھے تھے وہ جمی کارٹر سے آگے ہو گئے. تو اس طرح سے ڈیبیٹس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے. عام طور سے پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹس اگر ایسے نظر آتے ہیں کہ ان کو حالات سے واقف نہیں ہیں, پالیسی کے بارے میں وہ اچھی طرح سے نہیں سمجھتے ہیں, تو اس ڈیبیٹ میں صاف نظر آ جاتا ہے.
دنیا بھر میں بھی اقتصاد بازاری ریسیشن کا دور دورہ رہا, امریکہ کی معیشت کو بھی کافی خسارے کا سامنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ معیشت یا پھر فورن پالیسی, خارجہ پالیسی میں اس بار ووٹروں کا جھکاؤ کس طرف زیادہ رہنے کا امکان ہے؟
جہاں تک فورن پالیسی کا سوال ہے, امریکی عوام پریزیڈنٹ اوباما سے خوش ہے, خاص طور سے یہ کہ انہوں نے کوئی نئی جنگ شروع نہیں کی, عراق میں آپریشنز تقریباً کم ہو گئے ہیں اور خاص طور سے اسامہ بن لادن کو مار دیا گیا. تو پریزیڈنٹ اوباما سے عوام تو جنرلی خوش ہے. صرف ایک ہی مسئلے پر ان سے وہ ناراض ہے کہ اکانومی اتنی اچھی پرفارم نہیں کر رہی ہے جتنا وہ چاہتے ہیں. امریکہ 2009 سے ریسیشن کے باہر ہے, یعنی امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ مسلسل پچھلے 3 سال سے گرو ہو رہی ہے, لیکن اس کی ریٹ آف گروتھ اتنی کم ہے کہ جتنی جابز ان کو کریٹ کرنا ہے اتنا کریٹ وہ نہیں کر رہی ہے. ہر مہینہ 1-1.5 لاکھ جابز کریٹ کرتے ہیں, جب انہیں چاہیے کہ 3-4 لاکھ سے مزید جابز کریٹ کریے. تو اس موضوع پہ اوباما ضرور کمزور ہیں, لیکن پچھلے 2-3 ہفتوں میں یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ رومنی اور رائن جو ہیں وہ ٹیکسز کم کرنے میں بہت زیادہ توجہ ہیں, لیکن ان کے پاس اور کوئی دوسرے آئیڈیاز نہیں ہیں کہ جابز کیسا کریٹ کرے. اس لیے اب اکانومی پر بھی لوگوں کا بھروسہ اوباما میں زیادہ ہے بنسبت مٹ رومنی کے. صرف ایک ہی مسئلے پر ہے, جابز کریشن پہ, وہاں پر اوباما کمزور ہے, لیکن اوور آل اکانومی پہ امریکنز اب اوباما پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں بنسبت مٹ رومنی کے.
حالیہ رائے عامہ کے جائزوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں فیصلہ کن ریاستیں ہیں وہاں پر صدر اوباما کو پہلے ہی سے مٹ رومنی کے اوپر کچھ سبقت حاصل ہو چکی ہے, اور ان ریاستوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ریاستیں 6 نومبر کے الیکشن میں اہم کردار ادا کریں گی. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, امریکہ میں 50 ولایتیں ہیں اسٹیٹس, اور ان میں سے 3 قسم کے ہیں. ایک جسے ہم کہتے ہیں ریڈ اسٹیٹ, یعنی جو ہمیشہ ریپبلکن ووٹ کرتے ہیں, مثال کے طور پہ ٹیکسس ہے اور یوٹا ہے, آرکنسا وغیرہ ہے, یہ سارے اسٹیٹس ہمیشہ ریپبلکن ووٹ کرتے ہیں, ان کے گورنرز ریپبلکن ہوتے ہیں, سینیٹرز وغیرہ سب. پھر بعض ایسے اسٹیٹ ہیں جسے ہم بلو اسٹیٹس کہتے ہیں, وہ ہر الیکشن میں ڈیموکریٹس کو ووٹ کرتے ہیں, اور ان میں سے جو امریکہ کے جو سب سے 2 بڑے اسٹیٹس ہیں, نیو یارک اور کیلیفورنیا, یہ بہت ہی گہرے بلو اسٹیٹس ہیں, اور ہمیشہ یہ ڈیموکریٹک گورنرز کو جیتاتے ہیں, کبھی کبھی ریپبلکنز جیت جاتے ہیں. لیکن بیچ میں ایسے 7-8 اسٹیٹس ہیں جسے سوئنگ اسٹیٹس کہتے ہیں, جہاں پر لوگ کبھی ڈیموکریٹس جیتتے ہیں, کبھی ریپبلکنز جیتتے ہیں, اور یہ اسٹیٹس بہت اہم ہوتے ہیں کیونکہ وہیں پر طے ہوتا ہے کہ پریسیڈنٹ کون بنے گا. اور خاص طور سے ریپبلکنز کے لیے 3 اسٹیٹس بہت اہم ہیں, فلوریڈا, اوہایو اور پینسلوینیا. اگر یہ 3 اسٹیٹس رومنی اگر نہیں جیتیں گے تو وہ یہ الیکشن ضرور ہار جائیں گے, اور فی الوقت ان 3 اسٹیٹس میں اب اوباما رومنی سے آگے ہو چکے ہیں.
بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
بدھ کے روز ہونے والی اس ڈیبیٹ سے پہلے تجزیہ کار اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ دونوں امیدواروں کو ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. وائس آف امریکہ کے پام ڈاکنز کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ بنسر.
رائے عامہ کے حالیہ جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ بدھ کے روز کے اس مباحثے سے پہلے مسٹر اوباما کو کچھ سبقت حاصل ہے. یونیورسٹی آف ورجینیا میں سینٹر فار پالیٹکس کے ڈائریکٹر لیری سباتو کہتے ہیں کہ لوگوں کے رجحان کو دیکھتے ہوئے مسٹر اوباما کو صورتحال جوں کی توں برقرار رکھنے کی کوشش کرنا ہوگی. میرا نہیں خیال کہ انہیں دوسری مدت صدارت کے لیے کوئی بڑے خاکے کھینچنا ہوں گے. سباتو کہتے ہیں کہ رومنی کے لیے صورتحال مختلف ہے. بیشتر لوگ ان مباحثوں کو, خصوصاً پہلی ڈیبیٹ کو, سر دھڑ کی بازی کا مرحلہ سمجھتے ہیں. وینڈربلٹ یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر مارک ہیتھرنگٹن کہتے ہیں کہ اگر مسٹر رومنی مباحثوں میں ان چیزوں پر قائم رہے جنہیں وہ بہتر طور پر پیش کر سکتے ہیں تو وہ ووٹروں کی حمایت حاصل کر پائیں گے.
گورنر رامنی needs to stay focused on the things that people, at least up until recently, have viewed him as the stronger advocate for, and that is
ضرورت ہے کہ گورنر رامنی ان چیزوں پر توجہ مرکوز رکھیں جن کے بارے میں کم از کم اب تک لوگوں کا خیال ہے کہ ان پر وہ بہتر بات کر سکتے ہیں, اور وہ ہے معیشت پر لوگوں کی تشویش. ان کا کاروباری پس منظر ایسی چیز ہے جسے عام طور پر لوگوں نے پسند کیا ہے. بروکنگز انسٹیٹیوشن کے تجزیہ کار اسٹیفن ہیس کہتے ہیں کہ مسٹر اوباما کو جارحانہ انداز اختیار کیے بغیر اپنے ریکارڈ کا دفاع کر سکتے ہیں.
We can expect that he'll be attacked. That's the nature of debates. And one thing he has to do is
ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ان پر حملے کیے جائیں گے. مباحثوں میں یہی ہوتا ہے, اور ایک چیز جو انہیں کرنا ہے وہ یہ کہ مشتعل نہ ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اشتعال میں آ جاتے ہیں, گھمنڈی ہیں. ہیس کہتے ہیں کہ مسٹر رومنی کے بارے میں عام طور پر دو طرح کی رائے رکھنے والے لوگ موجود ہیں.
There's the one that says that the American people are not terribly comfortable with him as a man, and that it's very important.
جو کہتے ہیں کہ ان کی شخصیت سے امریکی لوگ خوش نہیں ہیں اور ان کے لیے ضروری ہے کہ لوگ انہیں پسند کریں. اور دوسرا نقطہ نظر بلا شبہ یہ ہے کہ یہ موقع ہے کہ وہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں. ہیس کہتے ہیں کہ نومبر کے صدارتی انتخابات میں زیادہ تر معیشت کو موضوع بنایا جائے گا, اور دونوں امیدواروں کو مباحثوں میں اسی مسئلے پر زور دینا ہوگا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جارجیا کے صدر نے جو طویل عرصے تک اس عہدے پر فائز رہے پیر کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں اپنی شکست قبول کر لی ہے. تبلیسی سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیمز بروک کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ قاسم.
جارجیا کے صدر میخائل ساکشویلی نے پارلیمانی انتخابات میں اپنی شکست قبول کر لی ہے. ایک سال تک مہازارائی پر مبنی مہم چلانے کے بعد انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ مل کر کام کرنے کا وعدہ کیا ہے. جارجیا کی قومی ٹیلی ویژن پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ جارجیا کے لیے اپوزیشن اتحاد جارجین ڈریم کو اکثریت سے فتح حاصل ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ووٹروں کے فیصلے کا احترام کریں گے. ووٹروں کی 73% گنتی کے حساب سے ان کی یونائیٹڈ نیشنل موومنٹ کو 41% ووٹس حاصل ہوئے ہیں, جبکہ اپوزیشن جارجین ڈریم کو 54% ووٹوں سے کامیابی حاصل ہوئی. مغرب کے قریبی اتحادی مسٹر ساکشویلی نے صدر کی حیثیت سے اپنی 8 سالہ مدت کے دوران جمہوری اصلاحات کی حوصلہ افزائی کی, لیکن حالیہ برسوں میں ان کی حکومت میں آمریت پسندی کا رجحان آ گیا. پیر کو متعدد ووٹروں نے کہا کہ انہوں نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے ایک ویڈیو میں تبلیسی کے جیل خانے میں محافظوں کو قیدیوں سے بدسلوکی دیکھ کر ان کے خلاف ووٹ دینے کا فیصلہ کیا. اس ویڈیو کے جاری ہونے کے بعد سے جارجیا کے امیر ترین شخص اور جارجین ڈریم بلاک کے بانی بیٹزینا ایونشویلی کو فائدہ پہنچا. مسٹر ایونشویلی بھی قومی ٹیلی ویژن پر نمودار ہوئے. انہوں نے اپنی فتح کا اعلان کرتے ہوئے صدر ساکشویلی کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا, جس کا امکان نہیں نظر آتا. صدر کے پاس صدارتی انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے 1 سال تک کا وقت ہے. نئے صدر کے منتخب ہونے کے بعد آئین کی روح سے بہت سے صدارتی اختیارات نئے وزیر اعظم کو منتقل ہو جائیں گے. جارجیا کے صدر کی جانب سے شکست قبول کرنے کے منٹوں بعد یورپین مبصرین نے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا. کونسل آف یورپ کی پارلیمانی اسمبلی کے سربراہ لوکا ولونٹے نے اپوزیشن پر زور دیا کہ وہ مسٹر ساکشویلی کے ساتھ مل کر کام کریں. صدر ساکشویلی نے, جنہوں نے 4 سال قبل روس سے جنگ ہاری تھی, مسٹر ایونشویلی پر روسی ایجنٹ ہونے کا الزام عائد کیا. مسٹر ایونشویلی نے ان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ جارجیا کے شمالی پڑوسی کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا چاہتے ہیں, اور کہا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو مسٹر ساکشویلی کے اقتدار میں رہتے ہوئے ناممکن ہوگی. صفیہ کاظم, اردو VOA, واشنگٹن.
امریکہ کی ریاست واشنگٹن کا شہر سیئٹل کاروباری لحاظ سے امریکہ کے اہم شہروں میں شمار کیا جاتا ہے. اس شہر میں مائیکروسافٹ, امیزون اور اسٹار باکس جیسے دنیا کے کامیاب ترین کاروباروں کی بنیاد رکھی گئی. سیئٹل میں رہنے والے پاکستانیوں کی تعداد میں گزشتہ چند برسوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. ان میں زیادہ تر تعداد مائیکروسافٹ اور بوئنگ جیسی بڑی کمپنیوں میں کام کرنے والے پروفیشنل پاکستانیوں کی ہے. سیئٹل میں قائم آرگنائزیشن پاکستان ایسوسی ایشن آف گریٹر سیئٹل کا مقصد سیئٹل میں موجود پروفیشنل پاکستانی کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے کرنا ہے. ہمارے ساتھی ثاقب الاسلام بتا رہے ہیں کہ کیسے یہ آرگنائزیشن نہ صرف یہاں موجود پاکستانی کمیونٹی کی مدد کر رہی ہے بلکہ پاکستان میں خیراتی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔
ہمارے ساتھ ہیں ایسوسیشن کے صدر آصف نصر صاحب۔ آصف صاحب، تھینک یو سو مچ، کیوں آپ نے محسوس کیا کہ یہاں پر اس طرح کی آرگنائزیشن ہونی چاہیے؟
ہمارا جو مقصد اس وقت تھا پاکستانی کمیونٹی کو اکٹھے کرنے کا تھا، تاکہ ہم قائد اعظم کی جو موتی تھی یونٹی فیتھ ڈسپلنس پر ہم جو ہے کام کر سکیں۔
مدیر رضوی صاحب، تو ابھی یہ بتائیں کہ پاکستانی کمیونٹی کتنی ہے یہاں پر سیٹل کے ایریا میں؟
ماشاء اللہ یہاں پہ 1960 میں پہلی فیملی موو ہوئی تھی پاکستان سے، 1979 تک یہاں پہ صرف 15 فیملیز تھیں، آج ماشاء اللہ یہاں پہ اوور 1000 فیملیز ہیں، 5-6 ہزار لوگ یہاں پہ ہیں پاکستان۔
ممتاز ملک صاحب، بہت شکریہ، آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں اس آرگنائزیشن کے، سو آف کورس آپ زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جب سے یہ آپ کی آرگنائزیشن قائم ہوئی ہے اس نے بہتری کے لیے کیا کوششیں کی ہیں تاکہ پاکستانی جو یہاں آتے ہیں ان کو جاب ڈھونڈنے میں یا سیٹل ہونے میں کیا ہیلپ کرتے ہیں آپ لوگ؟
ہم لوگوں کی یہاں کمیونٹی جو ہے بہت ڈائیورس قسم کی کمیونٹی ہے، لیکن میجارٹی جو ہے وہ پروفیشنلز ہیں، سب زیادہ تر انجینئرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں اور بزنس مین، اسی طرح سے مائیکروسافٹ میں بھی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے، تو ان کو ہم لوگ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں ان کمپنیز کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا۔ اسی طریقے سے ہماری کمیونٹی بہت زیادہ انوالو ہے لوکل پالیٹکس میں، تو اس میں ان کے لیے فیسیلٹی ہم پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ میئر، کانگریس مین اور ان لوگوں سے ملاقاتیں کر سکیں۔
میں کامران صاحب کی طرف جاؤں گا۔ کامران صاحب، آپ بزنس مین ہیں جو کہ میرے خیال سے پاکستانیوں کا ایک فیوریٹ پروفیشن ہے، ایک تو یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی زیادہ تر باہر جا کر بزنس میں انوالو ہونا چاہتے ہیں؟
میرے خیال میں پاکستانیز جو ہیں بائی نیچر انٹرپرینورز ہیں، اور وہ کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے لیے بہتر سے بہتر پروفیشن تلاش کریں، اس وجہ سے میرے خیال میں زیادہ تر لوگ جو ہیں میں نے دیکھا ہے کہ کافی ایون جاب وغیرہ کرنے کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ وہ کوئی اپنا بزنس وغیرہ سیٹ اپ کر لیں۔
ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کی جو ایسوسیشن ہے وہ ڈفرینٹ ایونٹس کرتی رہتی ہے اور پاکستان سے ایک رشتہ قائم رکھے ہوئے ہے اور پاکستانیوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں جب بھی چاہتے ہیں، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ کیا چیزیں کی ہیں آپ کی اس آرگنائزیشن نے؟
جب 2005 میں ارتھ کویک آیا تو تمام پاکستانیوں کو دل میں بہت درد اٹھا، تو تمام لوگ اکٹھے ہو گئے اور پاکستان ایسوسیشن کا جو پورا بورڈ ہے وہ اکٹھا ہوا اور انہوں نے پاکستان کے لیے ارتھ کویک کے لیے ریلیف ایفرٹ کے لیے کافی کام کیا یہاں سے، جس میں 2 پلین لوڈ ان کائنڈ ڈونیشن یہاں سے شپ کیں پاکستان ایسوسیشن کی تعاون سے، اس کے علاوہ تقریباً $300,000 کیش ہم نے یہاں سے بھیجا پاکستان، اور یہاں کی کچھ لوکل بزنسز کی مدد سے $10 ملین کی اسٹرکچرز ہم نے کشمیر بھجوائے، اور پورے امریکہ سے میرے خیال میں کسی پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے سب سے بڑی کنٹریبیوشن تھی۔ ارتھ کویک کے بعد سیلاب جب ہوا تو اس وقت بھی $several hundred thousand یہاں سے پاکستان کی کمیونٹی نے جمع کیا، اور پچھلے 3 سال سے پاکستانی کمیونٹی جو ہے دا سٹیزن فاؤنڈیشن کے اسکولز ہیں پاکستان میں، تو 7 اسکول بنا چکی ہے اور ہر اسکول کا نام ہم Seattle 1, Seattle 2, Seattle 3 کر کے رکھتے ہیں، اور اب تک 7 اسکول بن چکے ہیں 3 سال میں، اور تقریباً اوور $1.5 million سے زیادہ پاکستان بھیجا جا چکا ہے انڈر پریولیج بچے ہیں ان کی تعلیم کے لیے۔ پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ انوالو ہے اور بہت زیادہ پاکستان سے ان ٹچ ہے، اور اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کی جتنی بھی زیادہ مدد کی جا سکے اور جس طرح سے بھی ہم آپ کو ہیلپ کر سکیں وہ کریں۔
آصف صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ یہاں پر یہ آرگنائزیشن چلا رہے ہیں اور پاکستانیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد کرنے کے لیے، یکجا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ ہم پاکستان میں جو پاکستانی آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں؟
میرا میسج جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے یہی ہے کہ پاکستان شوڈ آلویز بی فرسٹ۔ یہاں ماشاء اللہ سے سیاٹل میں جیسے کامران صاحب نے بتایا ہر صوبے کی ریپرزنٹیو یہاں ہے، مگر جب پاکستان سے اکٹھے ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون کس صوبے کا ہے، سب یہ پتہ چلتا ہے کہ سب پاکستانی ہے۔ یہ اسپرٹ پاکستان میں ہو جائے کہ سب انڈیویجولی جو ہے ایز اے پاکستانی سوچیں، کام کریں، تو پاکستان کے جتنے پرابلم ہیں سب سالو ہو جائیں گے۔ فرسٹ پاکستان، تھنک لائک پاکستانی، ایکٹ لائک پاکستانی، اینڈ بیسکلی ہر وہ چیز جو ہر ایک ملک کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں سوچیں، ملک کے فائدے کے لیے سوچیں، اگر اس پہ سوچیں پھر عمل کریں تو آئی تھنک پاکستان کا جو پرابلم ہے وہ سالو۔
ثاقب الاسلام، اردو وی او اے، سیئٹل۔
پاکستان میں اس شام کے 6:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بجے چاہتے ہیں۔ ہمارے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی، پروڈیوسر ویٹو میر اور انجینئر وائٹک زونیک۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔